الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. درود بيج محمد وآل محمد. درود بيج محمد وآل محمد. معزز سامعین، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ نحل کی 97 آیت درود بھیج محمد و آل محمد. آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم ایک مومن اور مومنہ کو اس کی زندگی کے ثمرات سے آگاہ کر رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلا نحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو کوئی بھی عمل صالح، نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو انجام دینے والا یا عورت ہو، وہ ہوا مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح کو انجام دینے والا مؤمن ہونا چاہیے، تو اس کی جزا خداوند عالم اس شکل میں عطا کرے گا، فلا نحیینہ حیات طیبہ، ہم اس کو حیات دیں گے، لیکن وہ حیات جو تمہارے تصور سے بالا تر ہے، حیات طیبہ اسے عطا کریں گے. حیات طیبہ یعنی حیات پاکیزہ، پاکیزہ زندگی اسے عطا کی جائے گی. درود بھیجے محمد وآل محمد. درود بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، لہذا چاہتا ہوں کہ حیات طیبہ کے مقدمات، کہ ہمیں کس طرح حیات طیبہ عطا کی جا سکتی ہے اور ہم کس طرح حیات طیبہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جو خداوند عالم نے ہمیں بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی التجا کے، بغیر کسی دعا کے ہمیں عطا کر دی ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ارشاد ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان خدا سے ان نعمتوں کا سوال نہیں کرے گا، وہ نعمت اسے عطا نہیں کی جائے گی، وہ نعمت عطا نہیں کی جائے گی. مادی نعمتیں انسان کو بغیر کسی دعا اور التجا اور بخشش کے خداوند عالم نے بغیر کسی عوض و بدلے کے عطا کر دی ہیں، لیکن روحانی نعمتوں کے لیے کہا کہ اگر تم روحانی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خدا سے دعا کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، رائے حق میں استقامت کرنی پڑے گی، تب جا کر تمہیں وہ روحانی نعمتیں آئیں گی۔ ہم نے تم کو ظاہری اور مادی وجود دیا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ حقیقی باطنی اور روحانی زندگی تمہیں عطا کی جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس سے سوال کرو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ من عمل صالحا، عربی زبان میں من ذی روح کے لیے، ذی نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کوئی بھی، یسبح للہ من فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یعنی ہم بہت سے موجودات کو، مثال کے طور پر پتھروں کو، یہ جمادات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حس نہیں رکھتے، یہ ان میں زندگی نہیں، ان میں شعور نہیں ہے، لیکن خدا عالم فرما رہا ہے کہ ان میں شعور ہے، ان میں زندگی۔ یسبحو للہ ما فی السماوات من فی السماوات، دونوں طریقے سے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہاں پہ ارشاد رب العزت ہوا، من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، نیک عمل انجام دے، مثبت عمل انجام دے، نیکی کا عمل انجام دے، عمل خیر انجام دے، کوئی بھی انجام دے، من ذکر انسا، اس کو کہا من بیانیہ، یعنی اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ من کون ہے؟ جو کوئی بھی، جو خدا نے اللہ فرمایا، جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے، اس کے لیے فرمایا من ذکر انسا، خب وہ مرد ہو یا عورت۔ تو یہاں سے پتہ چلا خداوند عالم کی بارگاہ میں مرد ہونا یا عورت ہونا افضل نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے کارہائے نیک انجام دینا افضلیت رکھتا ہے۔ مرد ہونا افضل نہیں ہے، لہذا مرد حضرات یہ تصور نہ کریں ہم مرد ہیں تو جناب ہم سپر ہیں، خواتین سے الرجال قوامون علی النساء، جناب ہمیں خدا نے کمانے والا، روٹی لانے والا بنایا ہے، نبی ہم میں سے، امام ہم میں سے، ہادی ہم میں سے، جتنے رسول آئے ہم میں سے، سب مرد ہیں، لہذا ہم افضل نہیں ہیں زندہ گرامی۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ مرد ہونا یا عورت ہونا افضل نہیں ہے، بلکہ انسان جس جنس میں خلق کیا گیا ہے ان کی اپنی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، یہ افضلیت کا باعث بنتا ہے۔ ان اکرکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو کوئی بھی تقویٰ رکھتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب تقویٰ ہے، صاحب کردار ہے، تو خدا کی بارگاہ میں منزلت والا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں منزلت والا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ من ذکر انسا، خو مرد ہو یا عورت، وہو مؤمنون، اب اصلی شرط یہ ہے، نیک عمل کو خدا کی بارگاہ میں قبول کرانے کی شرط ہی ایمان ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف اہل تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے، جن کے پاس تقوی نہیں، جن کے پاس کردار نہیں، جن کا دامن گناہوں میں آلودہ ہے، خدا ان کا دامن قبول، ان کا عمل قبول نہیں کرتا۔ انما حصر ہے، انما یعنی فقط اور فقط، اگر خدا کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو وہ اہل تقوی ہیں، وہ اہل تقوی ہیں عزیزان گرامی۔ وہو مؤمنون، بنیادی شرط یہ ہے انسان کے اعمال کی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، انسان کی پوری زندگی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایک نماز دو نماز، ایک صدقہ دو صدقہ، ایک حج دو حج، ایک زیارت دو زیارت کے سوال نہیں ہے یہاں۔ وَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے جو ایمان کی منزل پر ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لہذا مرد ہونا یا عورت ہونا افضل نہیں ہے، خداوند عالم نے اگر کسی کو مرد بنایا ہے تو اس میں فخر کی بات نہیں، کسی کو صنف نازک کا درجہ دیا ہے تو اس میں انسان کے تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی عبودیت کی نشانی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اس لیے کہ نفسیات میں بھی اس پہ بحث کی گئی ہے اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ مرد اگر مرد ہے، اس میں خداوند عالم نے جو مردانہ صفات، مزاج، خصوصیات رکھی ہیں عزیزان گرامی، یا عورت میں اس صنف نازک ہونے کے ناطے جو خاص جذبات، خیالات، احساسات رکھے ہیں ان کے ناطے، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. یعنی مرد کو اگر خداوند تعالیٰ نے خاص صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس سے خاص قسم کی ذمہ داری کا مطالبہ کیا ہے, اور صنف نازک کو اگر کچھ صفات دی ہیں, مخصوص صفات جو اس کی ذات سے, اس کی فطرت سے, اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں عزیز نگرامی, تو اس سے ایک خاص قسم کی, خاص قسم کے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے. لہذا مرد ہونا یا عورت ہونا افضل نہیں ہے. وہ مؤمن, شرط بندگی یہ ہے, شرط قبولیت اعمال انسانی یہ ہے کہ انسان ایمان کی منزل پر ہو, تب جا کر خداوند عالم کہتا ہے فلا نحیینہ, ہم اسے عطا کریں گے, ہم اسے زندگی دیں گے, عام زندگی نہیں, حیاتن طیبہ, پاکیزہ حیات عطا کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ اس مختصر وقت میں ہم کس طرح حیات طیبہ کے مقدمات کو اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی, خداوند عالم نے انسان کو مادے اور روح کے ساتھ خلق کیا ہے, جسم اور روح کے ساتھ خلق کیا ہے. جسم کے تقاضے ہیں, روح کے تقاضے ہیں. جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, روح کے اپنے مطالبات ہیں. مادی دنیا کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے, روحانی دنیا کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے. اسلام کی جامعیت کی نشانی یہی ہے کہ اسلام نے عیسائیت کی طرح نہ صرف روحانیت پہ زور دیا, نہ دوسرے ادیان و مکاتب کی طرح مادیت پہ زور دیا. توجہ فرمائیے گا, اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان و مکاتب اور آئیڈیا گزرے ہیں یا نظریات گزرے ہیں, ان سب میں یا صرف دنیا پہ توجہ دی گئی ہے یا صرف آخرت پہ توجہ دی گئی ہے, لیکن اسلام وہ مکتب ہے, اسلام ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جس نے انسان کے لیے روحانیت کو اور مادیت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, بہرحال میں ایک دو مثالیں دے کر گزر جاؤں گا. مادیت اور روحانیت, مثال کے طور پر آپ نے پیسہ کمایا لیکن آپ نے کہا کہ خدا کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے, پیسہ کما کے لائے لیکن پیسے کو آپ نے خدا کی راہ میں کسی برادر مومن کو دے دیا, اپنے کسی عزیز و اقارب کو, جیسے کسی کو دے دیا جو ضرورت مند تھا کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. آپ کا یہ عمل مادی عمل تھا لیکن اس کا نتیجہ روحانی نتیجہ ہوگا, یعنی ایک ہی عمل سے ایک مومن کی حاجت بھی پوری ہو گئی اور آپ اپنے روحانی نتائج تک بھی پہنچ گئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یا اسی طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دن میں 5 مرتبہ طہارت کے ساتھ, بدن کی طہارت, جسم کی طہارت, جگہ کی طہارت, تمام طہارتوں کے ساتھ باوضو ہو کر, پاکیزہ ہو کر, صاف ستھرے کپڑے پہن کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جا, قبلہ رخ سب کا قبلہ ایک ہی طرف ہوگا اور سب ایک ہی زبان میں خدا کی حمد و ثنا بجا لائیں گے نماز میں. اب یہ خدا کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. روزہ خدا کی عبادت ہے. الصوم لی وانا اجزا بے یا انا اجزی بے, دونوں طریقے سے روایت مشہور ہے کہ روزہ میری عبادت ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑ دے یا اس پہ کسی بھی وجہ سے کفارہ واجب ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ روزے کی قضا ہوتی ہے, کچھ کی کفار, کچھ صرف کفارے ہوتے ہیں, کچھ میں جو ہے نا قضا اور کفارے دونوں واجب ہوتے ہیں. اب خداوند عالم نے کیا کہا, روزہ میری عبادت ہے, میرے لیے رکھا گیا ہے, لیکن اب جو تم کفارہ دو گے وہ اپنے ہی جیسے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دو گے. یہ مادیت تو معنوی ایک جگہ کہ قضا بھی پوری ہو گئی اور معاشرے میں ایک انسانی فرد, ایک مسلمان, ایک مومن کی مشکلات بھی حل ہو گئی. درود بھیجیے محمد والے محمد والے. تو مادیت کو اور روحانیت کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا حیات طیبہ, یعنی انسان کو مادے کے ساتھ اور روح کے ساتھ خلق کیا ہے. اب اگر حیات طیبہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اس کے اثر نظر آئیں اور آخرت میں بھی, تو کیا کریں؟ اس پیغام کو سامنے رکھیں جو خداوند عالم نے فرمایا, فلا نحیینہ حیات طیبہ, ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. اس لیے کہ دنیا خود اسم بمسمہ ہے, دنیا دنا سے ہے، یعنی پستی کی جگہ، یعنی دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہاں پر انسان کے تمام اعمال کا صلہ اسے دیا جا سکے. مثال کے طور پر ایک ڈکٹیٹر، ایک ظالم صدام، حسنی مبارک، قذافی اور اسی جیسے دوسرے ظالم کہ جنہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا، خون بہایا، صفاقیت، بربریت ان کے عمل سے ظاہر تھی. ان کو زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ قتل کیا جائے گا، کتنی دفعہ تخت دار میں لٹکایا جائے گا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، اس سے زیادہ تو نہیں لٹکایا جا سکتا. ایک دفعہ آدمی مر گیا، قتل ہو گیا، ہینگ کر دیا، لٹکا دیا، ایک دفعہ زیادہ. ہزار انسانوں کا خون اس شخص نے بہایا، ہزار نوجوانوں کو گمراہ کیا، ہزار نوجوانوں کو برباد کیا، گھر اجاڑے. اس دنیا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کو اس کے تمام اعمال کا صلہ مل سکے، بدلہ مل سکے. تو خدا نے کہا ایک اور دار آخرت ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، کہ جہاں پر انسان کو اس کے ہر ہر عمل کا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، بڑے سے بڑے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پاداش دی جائے گی. لہذا اب حیات طیبہ لینی ہے، پاکیزہ حیات لینی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے روح کی طرف متوجہ ہونا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے پیغام اہل بیت یہ تھا، پیغام آل محمد یہ تھا کہ اپنی روح کی طرف متوجہ ہو، اپنی روح کی صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی کا خیال رکھو. اس لیے کہ ذہن گرامی، جیسے میں نے کہا کہ جسم کے اپنے مطالبات ہیں، روح کے اپنے مطالبات ہیں، جسم کی اپنی دنیا ہے، روح کی اپنی دنیا ہے، جسم کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے، روح کسی اور چیز کی تقاضا کرتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح جسم ہے، جسم کے لیے بیماری ہے، صحت ہے، ڈاکٹر ہیں، علاج ہے، پرہیز ہے، اور آخرکار انسان کا بدن مر جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کی بھی زندگی ہے، موت ہے، طبیب ہیں، معالج ہیں، بیماری ہے، پرہیز ہے، علاج و معالجہ ہے. بے نہیں، جو جسم کے لیے ہے وہی روح کے لیے ہے، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. عزیزان گرامی، بنیادی فرق کیا ہے؟ اور بدن کا نظام خداوند عالم نے ایسا بنایا ہے کہ اس بدن کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اسی دنیا تک محدود ہوتا ہے، اسی دنیا تک محدود ہوتا ہے. ایک صحابی تھے، رسول اکرم کے نابینا تھے، رسول اکرم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، میں آپ سے نابینا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بینائی عطا کریں اللہ کے حکم سے. توسل یہی تو ہے کہ ہم اہل بیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. لہذا آپ مجھے بینائی عطا کریں. رسول اللہ نے دعا کی اور ان کو بینائی مل گئی، شفا پا گئے، آنکھوں میں نور آ گیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہیں، لیکن جس پلنگ پہ یا جس مسہری پہ بیٹھے ہیں یا جس تخت پہ بیٹھے ہیں اس کا ایک پایا نہیں ہے. دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، ایک آنکھ کی روشنی آ گئی. اگلی صبح پہنچے پریشان، یا رسول اللہ، ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب بھی عجیب ہے کہ جس تخت پہ بیٹھے ہیں اس کا ایک پایا نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تم جو دنیا میں، توجہ فرمائیے گا، تم نے دنیا میں دونوں آنکھوں کی بینائی سے جو محروم تھے، تم نے یہاں پر خدا سے ایک آنکھ کی بینائی کا سوال کیا، خدا نے دے تو دی لیکن وہاں کا اجر کم کر دیا، وہاں کا اجر کم کر دیا. اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے یہ مصیبتیں، یہ مشکلات جو خداوند عالم کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے کہ بہت سی مشکلات انسان کی اپنی بنائی بھی ہوتی ہیں، وہ خدا کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے انسان، جو خداوند عالم امتحان، ابتلاء اور آزمائش کے لیے تمہاری زندگی میں ڈالتا ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے ان کا فلسفہ کیا ہے اور ان کا ثواب کیا ہے، تو تم روز قیامت یا آرزو کرو گے کاش میرے پورے بدن کو آریوں سے چھلنی کر دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا. کہ انسان چونکہ عجول ہے، عجلت پسند ہے، ہر چیز اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے، لہذا ہر چیز چاہتا ہے اسی دنیا میں مل جائے. درود بھیجے محمد والے محمد والے. تو عزیزان گرامی، دنیا میں جسم کا نظام ایسا ہے کہ اگر جسم کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اسی دنیا تک، آخرت میں اس سے کچھ کم نہیں ہوگا. ایک اور صحابی تھے، رسول اکرم کے نابینا تھے، دن کے وقت تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آتا تھا کہ آئیے آپ جا رہے ہیں ہم آپ کو مسجد پہنچا دیں. لیکن صبح کے وقت معمولاً لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی, لہذا نہیں پہنچ پاتے تھے. تو ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس بات کی رخصت عطا کرتے ہیں کہ میں اپنے نابینا ہونے کے سبب, توجہ فرمائیے گا, میں اپنے نابینا ہونے کے سبب صبح کی نماز میں مسجد میں جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا, تو کیا میری نابینائی عذر بن سکتی ہے کہ میں نماز با جماعت میں فجر میں حاضر نہ ہوں؟ رسول اکرم نے کہا, اپنے گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک ایک تناب باندھ لو, ایک رسی باندھ لو, جب کوئی نہ ملے تو پھر اس تناب کے ذریعے سے اس کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ, لیکن ثواب سے, جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو, کیونکہ خدا نے تمہاری آنکھوں کا نور تم سے لیا ہے, لیکن اپنے آپ کو عالم آخرت کے ثواب سے محروم نہ کرو. درود بھیج محمد و آل محمد. تو اگر دنیا میں جسم کو کوئی نقصان ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی عضو ضائع ہو جائے, ہاتھ کٹ جائے, پیر کٹ جائے, لیکن آخرت میں عزیز گرامی اس کا جسم جو اس کو عطا کیا جائے اس نیک اعمال کے بدلے میں وہ صحیح و سالم ہوگا. بہت سے ایسے افراد تھے جو اس دنیا میں اپاہج تھے, ہاتھ نہیں تھا, پیر نہیں تھا, آنکھیں نہیں تھیں, قوت سماعت نہیں تھی, قوت بصارت نہیں تھی, قوت گویائی نہیں تھی, لیکن عالم آخرت میں ان کا اجر پورا ہے, کیونکہ قرآن کی آیت واضح طور پر, ایک شخص جو دنیا میں آنکھوں والا تھا, بینائی والا تھا, دیکھتا تھا, وہ روز قیامت اندھا محشور کیا جائے گا. رب لما حشرتنی اعمی, خداوندہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا عالم آخرت میں؟ توجہ فرمائیے گا, حیات طیبہ کے آثار یہیں سے نمودار ہونے چاہیے زندگی میں, حیات طیبہ کے مقدمات یہیں سے فراہم کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, لما حشرتنی اعمی, اے خدا تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھوں والا بنایا تھا, اب اس دنیا میں مجھ سے یہ نور بصارت کیوں چھین لیا؟ توجہ فرمائیے گا, خدا کہے گا اس لیے کہ دنیا کی زندگی اور ہے, آخرت کی زندگی اور ہے. دنیا میں نعمتوں کا ملنے کا سبب یہ نہیں, اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی تمہارا دامن نعمتوں سے بھر دیا جائے گا. وہاں اگر آنکھوں والے تھے, وہاں اگر سماعت والے تھے, وہاں اگر قوت و فیصلہ رکھتے تھے, تو یہاں پر بھی تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی. وہاں پر ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں, وہاں پر ہماری نشانیاں تمہارے پاس آتی تھیں, وہاں پر حق بات کی تلقین کی جاتی تھی, تو تم ان سے صرف نظر کرتے تھے, تو آج ہم تم سے صرف نظر کریں گے. تم نے دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں کو تو خوب چمکایا, تم نے اپنی بینائی کو تو خوب بصارت ادا کی ہے, لیکن تم نے اپنے دل کی آنکھوں کو نابینا کر دیا زندہ گرامی. لہذا انسانی تصور مت کرے کہ اگر یہاں پر اچھا ہے تو وہاں پہ بھی اچھا مل جائے گا, یہاں پر بصارت ہے تو وہاں پر بھی بصیرت مل جائے گی. خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ وہ بصارت اور ہے جو دنیا میں ملتی ہے, اور وہ بصارت اور ہے جو آخرت میں ملتی ہے. دنیا کی بصارت ہم عطا کرتے ہیں, اور آخرت کی بصارت نیک اعمال سے تم اپنے لیے مہیا کرتے ہو. درود بھیج محمد و آل محمد. تو اگر دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسی دنیا تک اس کا نقصان ہے, عالم آخرت میں اس کا اجر کم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر روح کا نقصان ہو جائے, روح حلال کے بجائے حرام غذا کی طرف مائل ہو جائے, انسان گانا سننے میں لذت محسوس کرے, خواتین بے حجابی کو ماڈرنزم کا نام دیں, گلیمرزم کا نام دیں کہ جناب کیسے رہا جائے گا, شادی ہے کوئی مجلس عزا تھوڑی کہ پردہ کریں, اچھی اچھی خواتین اپنا حجاب اتار دیتی ہیں, پردہ اتار دیتی ہیں, یا میک اپ کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہیں, یا محفل میلاد میں, یا مجلسوں میں, یا بنٹھن کر جناب دوسرے محافل و میلاد میں آتی ہیں. نوجوان یہ کہیں جناب داڑھی رکھنے سے ہم دقیانوسی کہلاتے ہیں, بزرگ جی کہیں کہ جناب اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے جناب آپ کو کیا ہو گیا ہے, بچوں کو نصیحت کریں تو جناب ہم سے کہا جائے گا کیوں ڈانٹ رہے ہو بچوں کو, کیوں ان کی دنیا خراب کر رہے ہو. حضرت گرامی, یہ ہمارا عمل ہمارے نظریات کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہوتے تو آج ہمارے گھروں کی, ہماری مسجدوں کی, ہمارے ممبروں کی, ہمارے امام بارگاہوں کی, ہماری قوم کی اجتماعی ثقافتی سیاسی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے, کیونکہ ہم نے صرف نام لیا اہل بیت کا اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. ایسے ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے اس پیغام ازلی کو اپنے سامنے رکھیں جو خداوند عالم نے قرآن میں اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. دین کا پیغام، شریعت کا پیغام، زندگی کا پیغام، عزت کا پیغام، سربلندی کا پیغام، دنیا میں ترقی کا پیغام اور آخرت میں نجات، فلاح اور کامیابی کا پیغام کیسے حاصل کریں؟ روح کو توجہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جسم کو چھوڑ دیں، جسم کے ساتھ روح ہے. حلال غذا کھائیں گے تو اس لقمہ حلال کا جسم پہ بھی اثر ہوگا اور روح پہ بھی اثر ہوگا. بہرحال دامن وقف میں گنجائش نہیں کہ میں جسم اور روح کے تعلق کو بیان کروں کہ روح جسم کی کس طرح تأثر لیتی ہے اور جسم روح کو کس طرح اثرات سے نوازتا ہے. دامن وقف میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں حیات طیبہ کے مقدمات اسی دنیا سے فراہم ہوتے ہیں، اس پر اپنی روشنی ڈال کر اپنی گفتگو تمام کر. درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اگر روح گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، انسان کی فطرت کہ جو خداوند عالم نے اس کو دی ہے، یہ ہارڈ اس کے اندر فیڈ کر دی ہے، یہ وہ کیسٹ ہے جو اندر سے انسان کو آواز سناتا ہے، تم صحیح جا رہے ہو، تم غلط جا رہے ہو. جیسے ہی انسان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، انسان کے اندر سے اس کی فطرت کی آواز آتی ہے، تمہارا قدم غلط تھا، تمہاری آنکھیں صحیح نہیں دیکھ رہیں، تمہارے کان صحیح نہیں سن رہے، تمہارا یہاں پہ ہنسنا یہاں پہ بولنا حسد کے لیے تھا، تکبر کے لیے تھا، کسی مومن یا مومنہ کی تحقیر و احانت کے لیے تھا. اندر سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ روح مردہ کب ہوتی ہے؟ طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. خداوند نے فرمایا کہ دل پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ہے، ان کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کب؟ کہ جب انسان گناہ میں غرق ہو جائے، جب انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگے، فخر سے بتانے لگے انسان اپنے گناہوں کو، یہ روح کی موت ہے. اور جب انسان کی روح مر جاتی ہے تو پھر انسان حیات و طیبہ سے محروم ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. من عمل صالحا نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، اور وہ حیات طیبہ ہم اسے عطا کریں گے. عزیزان گرامی، یہ حیات طیبہ کس طرح حاصل کی جائے؟ اہل بیت سے پوچھیں، امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں. ہم امام حسین کا ماتم تو بہت کرتے ہیں، ان کا غم بناتے ہیں، حق ہے، لیکن کبھی امام سے پوچھیں، مولا بتائیے کہ کس طرح اس حیات طیبہ کو، اس پاکیزہ حیات کو حاصل کیا جائے. نو ذیلج حضرت مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، لیکن یہ نو ذیلج ایک اور عظیم تاریخ رکھتی ہے، عرفے کا دن ہے. میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں. مستحب ہے انسان کے لیے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، بلکہ روایت میں ہے کہ خدا پہلے حسین کے زائروں پر نظر کرم ڈالتا ہے، بعد میں اپنے حج کا طواف کرنے والوں، اپنے کعبے کا طواف کرنے والوں پر نظر کرم ڈالتا ہے. یہ حسین جس کے زائروں پر پہلے نظر کرم ڈالی جاتی ہے، اس حسین کی ایک دعا ہے. اس دعا کو میں دعائے عرفہ کے بجائے کہتا ہوں خدائے حسین بے زبان امام حسین. اگر حسین کو پہچاننا ہے تو حسین کو خدا کو پہچانو. کس طرح؟ امام حسین نے اپنے خدا کی تعریف کی ہے. کس طرح امام حسین نے دعائے عرفہ میں اپنے خدا کی صفات بیان کی ہیں؟ کس طرح کربلا بسانے والے حسین نے اپنے خدا کی حمد و ثنا کی دعائے عرفہ میں؟ صرف ایک دو جملے عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. حق یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے. ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے، ان کے اقوال کو نہیں مانتے، ان کی سیرت کو نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے. ایسی محبت انسان کے کام آنے والی نہیں. دنیا کی محبت جو ہمیں، جس کے مظاہر آج ٹیلی ویژن میں، انٹرنیٹ پر، میڈیا میں، ہر جگہ نظر آتے، محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ محبوب کی خوشی، رضا اور ناراضگی کو مقدم رکھا جائے اپنی خوشی اور ناراضگی پر. جس سے محبت کی جاتی ہے انسان چاہتا ہے اسے خوش رکھے، اسے سکھی رکھے، اسے ہنسا مسکراتا دیکھے۔ لیکن ہم کیسی محبت کرتے ہیں، حسین کو تو مانتے ہیں لیکن حسین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھیے، مولا حسین بتائیے کہ کس طرح اس پاکیزہ زندگی کو حاصل کریں اس دنیا میں، تاکہ خداوند عالم روز قیامت ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ امام حسین کا ایک جملہ، بہت ہی معروف جملہ، دعا عرفہ کے آخر میں، کہ راوی کہتا ہے جب دعا عرفہ ختم ہو گئی، امام حسین کے آنسو بہ رہے تھے، لڑیوں کی مانند امام کی ریش مبارک کو تر کر رہے تھے، امام کے لباس کو تر کر رہے تھے، اور جہاں کھڑے تھے وہ جگہ تر ہو گئی تھی۔ حسین اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا وہ مناجات کر رہا ہے، عمیت عین، اندھی ہو جائے وہ آنکھ، لا تراک علیہ رقیبا، جو تجھے اپنے اوپر حافظ و نگہبان نہ سمجھے۔ کون کہہ رہے امام حسین؟ اندھی ہو جائے، عمیت عینون، نابینا ہے وہ انسان، اگر وہ دنیا کی نعمتیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو خدا کو حاضر و ناظر رکھے، جو خدا کو حاضر و ناظر جانے اپنے تمام اعمال میں۔ عمیت عینون، اندھی ہے وہ آنکھ، نابینا ہے وہ آنکھ، نہیں دیکھتا حقائق کو وہ انسان۔ لا تراک علیہ رقیبا، جو اپنے اوپر خدا کو حاضر و ناظر نہیں جانتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھو۔ جب انسان خدا کو حاضر و ناظر سمجھے گا تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، اور جب اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا تو خود بخود انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اپنے آپ کو اس پاکیزہ زندگی کے حاصل کرنے کے لیے آمادہ و تیار کر سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اذن گرامی، آئمہ سے سیکھیں، آئمہ سے پوچھیں، آئمہ سے سوال کریں۔ یہ دعا عرفہ نعمت ہے، امام سجاد کی بھی ایک دعا ہے، دعا عرفہ صحیفہ کاملہ میں، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے کہ اہل بیت نے بیش بہا خزانے، علمی خزانے، اور یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں خزانے دولت، یہ امام کے جملے ہیں۔ ایک شخص آئے امام کے پاس، کہنے لگا مولا میں وہ فقیر ہوں، غریب ہوں، آپ میری مدد کریں۔ امام نے کہا تم فقیر نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں مولا، مجھے نیاز ہے، مجھے ضرورت ہے پیسے کی۔ کہا کہ کیا ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو جان لو کہ تم تا قیامت فقیر نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جو انسان کو فقر سے نکال کر غنا کی سربلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا یہ اہل بیت کی دعائیں، یہ اہل بیت کی محبت، یہ اہل بیت کی تأسی، یہ اہل بیت پہ گریا، یہ اہل بیت کی صف ماتم میں چھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی۔ خدا کہتا ہے کہ حیات طیبہ چاہتے ہو، اہل بیت کی پیروی کرو، مودت کا حق ادا کرو۔ ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول کر اہل بیت کے، خصوصاً کربلا والوں کے غم کو تازہ کرتے ہیں، تاکہ اس غم کی وجہ سے ہم اپنے غم کو بھول جاؤں۔ اور یہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا غم کیوں نہ ہو انسان بھول جاتا ہے۔ ایک مومنہ اس دنیا سے گئی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ مومنہ، یہ کوئی مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنی بے زبانی سے ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری مجلس سے سویم میں آنے والوں، میری مجلس سے ایصال ثواب میں آنے والوں، میرا زمانہ ختم ہوا، میری مدت بیت گئی، میرا وقت تمام ہوا، اب تمہارے عمل کا موقع ہے۔ میری مجلس میں آئے ہو، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو، صدقہ دینا چاہتے ہو، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے پوتوں، میرے نواسیوں، تم میرے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہو، کرو، لیکن اپنی آخرت کو یاد رکھنا، اپنی عاقبت کو یاد رکھنا۔ ابھی تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ابھی تم باحجاب ہو کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہو، ابھی تم باپردہ ہو کر معاشرے میں جا سکتی ہو، لیکن عزیزان گرامی وقت گزر گیا، مدت تمام، ملک الموت آ پہنچا تو سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور دو چیزیں ایسی جن کی قضا ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی۔ میرے عالم دوست ہیں، انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، دو چیزیں ایسی جن کی قضا ممکن نہیں ہیں، ایک داڑھی کی قضا ممکن نہیں، ایک پردے کی قضا ممکن نہیں۔ میں مر رہا ہوں کسی وجہ سے، میں نے نماز نہیں پڑھی، وصیت میں لکھ جاؤں گا میرے بچے میری نماز ادا کر دیں، میرے روزے ادا کر دیں، ٹھیک ہے کہ خدا قبول کر لے گا، لیکن جو نہ پڑھنے کی سزا ہے وہ مجھے ملے گی، جو کچھ گناہ میں نے کیا ہے، حق الناس میں نے غصب کیے ہیں، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، وہ سب ملے گا، ادا ہو جائے گا، اس کے بعد معافی ہو جائے گی۔ لیکن دو چیزیں ہیں تھیں جن کی قضا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بے داڑھی دنیا سے جاؤں اور اپنے بیٹے سے کو بیٹا آدھی انچ کی داڑھی اپنے نام کی رکھنا اور آدھی انچ کی داڑھی میرے نام کی رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی خاتون بے پردہ جائے اور یہ کہے کہ بیٹا اسکارف اپنے لیے اوڑھنا ہے، چادر میرے نام کی اوڑھ لینا، قضا ہو جائے گی۔ جو اس دنیا سے بے پردہ گیا ہمیشہ بے پردگی کے عذاب میں مبتلا رہے گا، جو اس دنیا سے بے داڑھی کا گیا وہ ہمیشہ بے داڑھی رہے گا۔ بس سلطان کرامی، حیات طیبہ پاکیزہ حیات یہیں سے عطا ہوتی ہے، یہیں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ آج پانچ ضلع جائے، ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر کی رحلت کی تاریخ ہے۔ ابو ذر کون؟ کائنات کا سب سے سچا ترین انسان، جس کے لیے رسول نے فرمایا یہ کائنات کا سچا ترین انسان ہے۔ ابو ذر کو جلا وطن کر دیا۔ حق ہے کہ ہم اہل بیت کا اور ان کے چاہنے والوں کا تذکرہ کریں، لہذا چاہتا ہوں کچھ مصائب جناب ابو ذر کے اور سے رب دیتا ہوں کربلا کو۔ خلفاء کے خلاف، درباریوں کے خلاف، درباری ملاؤں کے خلاف، دنیا پرستوں کے خلاف، زر پرستوں کے خلاف ابو ذر کھڑے ہو گئے اور سورہ توبہ کی 34ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جن کو تم جمع کر رہے ہو، اور لا تنفقون فی سبیل اللہ، اور جس کو تم خرچ نہیں کر رہے ہو اللہ کے راہ میں، تو اللہ کہتا ہے جو لوگ دولت اور چاندی کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور اسے لا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب دو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب مال میرا ہے میں نے کمایا ہے، آپ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کو دینا ہوگا حق سائل کا، آپ کو دینا ہوگا اگر وہ مستحق ہے، آپ کو دینا ہوگا حق۔ جناب مال میں نے کمایا ہے، دن رات میں نے کی ہے، خون پسینہ میں نے ایک کیا ہے، میں مال کیوں دے دوں؟ خدا کہتا ہے نہیں، جب تک معاشرے میں مستحق افراد کا حق ادا نہیں کرو گے جنت میں جا نہیں سکتے، جنت کی بو نہیں پا سکتے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں روز قیامت ان کا یہی مال ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹوں پہ داغا جائے گا۔ ابو ذر یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ تنگ آ کر خلفاء نے ان کو ربضہ نامی ریگستان میں، جو مدینہ کے مشرق علاقے میں واقع ہے، وہاں جلا وطن کر دیا، اپنے عیال کے ساتھ، بچی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چند مویشیوں کے ساتھ، چھوٹی سی کائنات لے کر ابو ذر میدان ربضہ میں آ گئے، ربضہ کے ریگستان میں آ گئے۔ بیوی کا انتقال ہوا، منادی کر دی گئی تھی خلیفہ کی طرف سے، کوئی نہیں ہو جائے گا الوداع کہنے، لیکن مولا کائنات امام حسن، امام حسین، عقیل، جعفر اور دوسرے مخلص اصحاب وہاں پر موجود تھے ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے۔ امیر المومنین کا پورا خطبہ موجود ہے ابو ذر کی شان میں، ابو ذر کی فضیلت میں۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں ابو ذر تم حق میں قائم رہے، ڈٹے رہے، اور لہذا اس کے بعد بھی ڈٹے رہو، کامیابی تمہاری ہے، سرخروی تمہاری ہے، عزت تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں ملے گی۔ ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہوا، مویشی ہلاک ہوئے، آخر میں ایک بچی اور ابو ذر تنہا رہ گئے۔ بچی نے کہا بابا اس صحرا میں کیسے کھانا پینا ہوگا؟ ابو ذر جو نحیف حالت میں تھے، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر کی مثال میری امت میں، ابو ذر کے زہد تقویٰ کی مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کے زہد تقویٰ کی مثال ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ابو ذر۔ نکلے، کھانا پینا کچھ نہ ملا، تھک گئے، نحیف ہو گئے، جسم رمق نہ لہی رہی، مٹی کا ڈھیر بنا کے لیٹ گئے، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ بس صلی اللہ علیہ یا ابو ذر، اے ابو ذر آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی سچائی کو سلام، آپ کے جہاد کو سلام۔ آخری وقت آ پہنچا، بچی نے کہا بابا اگر آپ یہ مر جائیں گے تو آپ کی تدفین کون کرے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے ابو ذر تم عالم غربت میں جان دو گے، لیکن یاد رکھو ایک قافلہ عراق سے آئے گا جو تمہارے لیے کفن و دفن کا انتظام کرے گا، بیٹی جب میں مر جاؤں تو میرے جسم پر ایک چادر ڈال دینا، سر راہ بیٹھ جانا اور کہنے کہ اللہ کے رسول کا صحابی مر گیا ہے، اس کو دفنا دو۔ بس عزیزہ نگرامی، ابو ذر کا عالم غربت میں انتقال ہوا، صحرائے ربضہ میں ابو ذر نے جان آفری کے سبرد کی ہے، بچی نے چادر ڈال دی، سر راہ آ کے بیٹھ گئی، ایک قافلہ عراق سے آیا۔ ابن مالک اشتر کہتے ہیں ہم نے سبب پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول کا سچا ترین دوست، اللہ کے رسول کا سچا ترین صحابی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس کو غسل کفن دو۔ ابو ذر کو غسل کفن ہوا ربضہ کے عالم، ربضہ کس ریگستان میں ابو ذر آپ کو دفن کیا، آپ کی عظمت کو سلام، مگر ہائے کربلا کا صحرا، ہائے کربلا کا ریگستان، ارے تین دن کی بھوک و پیاس، ارے ابو ذر کتنے خوش نصیب ہیں، ارے بچی ذرہ نے موجود ہے، مگر ہائے تین دن کا گلا کٹتا تھا تو زینب دل زینبیا سے دیکھتی تھی، صلی علیک یا رسول اللہ ملک السما ھذا حسین مرمل بالدماء، یا رسول اللہ یا آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں غلطا ہے، میں کہوں اے ابو ذر کتنے خوش نصیب ہے کہ بچی نے آپ کے انتقال کے بعد ارے آپ پر چادر ڈال دی، مگر گیارہ محرم کو جب آسیران کربلا جلے، ارے سید سجاد دیکھتے ہیں بے گورو کفن لاشا حسین کا پڑا ہے، ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پوپی اما میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا۔